الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 105 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سورہ دینونت کی سورہ ہے، جزا و سزا کی سورہ. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ جزا و سزا اسی دنیا میں کس طرح برپا ہوئی. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ایک بڑی ہی واضح تصویر خود قیامت کی سامنے آ جاتی ہے. اس وقت جس آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے پیچھے وہ لوگ زیر بحث تھے جن سے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے بات بنانے کی کوشش نہیں کی، معذرت کر لی، اپنا عذر بیان کر دیا، یہ بتا دیا کہ ان سے فی الواقع غفلت ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بشارت دی انہیں کہ وہ آگے بڑھیں، اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے دعا کرے، وہ صدقات پیش کریں، اس سے ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی، اور اس کی توقع رکھیں کہ اللہ بھی ان پر کرم کرے گا. اس سے جو چند واضح باتیں سامنے آ گئیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ کے معاملے میں بہانے بازی کرنا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین کے معاملے میں ہیلا گری کے طریقے اختیار کرنا، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. بندے کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی صحیح کرے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کو غلطی کی حیثیت سے مانے. غلطی کا باعث کوتاہی ہے، ضعف ہے، غفلت ہے، اس کا اعتراف کرے اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے، جس طرح کہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے میں کوئی بہانہ جوئی نہیں کی. اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا باعث بن سکتی ہے وہ انفاق ہے. یعنی توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے مالک کی طرف لوٹو، اس کے ساتھ اعتراف کرو کہ تم سے فی الواقع غلطی ہوئی، بات بنانے کی کوشش نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم کو نعمت دی ہے اس میں سے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، دین کی کسی خدمت کے لیے خرچ کرو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کو طہارت حاصل ہوگی، پاکیزگی حاصل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں تم قیامت میں بھی اس کے مستحق ہو سکتے ہو کہ اللہ کا پیغمبر تمہارے لیے وہاں بھی شفاعت کرے، اپنے پروردگار کے حضور میں تمہارے لیے کوئی درخواست پیش کرے. اب آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ اس توبہ کے لیے یہ سب تو ہو گیا، یعنی کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر نہیں تراشے، سیدھے طریقے سے اعتراف کیا کہ ہم سے غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور جو کچھ توفیق ملی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ کوشش کی کہ ہمارا یہ اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے. فرمایا اتنا ہی کافی نہیں ہے، اگر تم نے اس طرح کی غلطی کی ہے تو توقع رکھو، اللہ کرم فرمائے گا، لیکن وہ اس کے بعد تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو اس کو بھی دیکھے گا. یعنی اب دیکھیے کہ اس میں کتنی چیزیں سامنے آ گئیں. ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس میں بہانہ جوئی نہیں ہونی چاہیے، ہیلا گری نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی چونکہ اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اور وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے، کھلے چھپے میں کوئی چیز نہیں کہ جو اس کے علم میں نہ ہو، تو اس لیے بہانے بنانے، دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کی بجائے سیدھے طریقے سے اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری یہ کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دینا چاہیے اور اس سے مغفرت چاہنی چاہیے، جس کو استغفار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں کو معاف کرے، اور جو کچھ بھی انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اس میں انسان کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ وہ کبھی اس پر مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے اعتراف کر لیا، میں نے توبہ کر لی، اب آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر صورتحال یہ ہے کہ ادھر ایک صورتحال سے نکلے اور ادھر دوسری نافرمانی کی تمہید باندھ دی، تو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ پیچھے کی توبہ بھی رد کر دی جائے، لیکن اگر آگے رویہ ٹھیک رہتا ہے تو اس کا امکان ہے کہ یہاں پر جو کوتاہی ہوئی ہے نہ صرف یہ کہ وہ معاف ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو حسنات میں تبدیل کر دے۔ تو یہ آخری بات اب بیان کی ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، یعنی یہ تو سب ہو گیا، توبہ کر لی، استغفار بھی ہو گئی، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کیا، اپنے آپ کو پیغمبر کے سامنے پیش بھی کر دیا، بہانہ گری نہیں کی، آ کے سیدھے طریقے سے اعتراف کر لیا کہ ہم سے غفلت ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن اس کے بعد اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، یعنی اب زندگی ختم تو نہیں ہو گئی، تم اللہ کی بارگاہ میں تو پیش نہیں ہو گئے، ابھی بہت سے امتحان باقی ہیں، زندگی باقی ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ آئندہ تمہارا رویہ کیا ہے۔ بالکل یہی الفاظ ہیں، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اب اللہ اور اس کا رسول، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ وہاں چونکہ معاملہ دنیوی بھی ہے تو اس لیے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے، یعنی یہ اب اندازہ کیا جائے گا کہ تمہارا آئندہ رویہ کیا رہتا ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول دیکھیں گے، اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے، ایمان والے دیکھیں گے تو جو تمہاری حیثیت عرفی کو یہاں نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ہوگی، تم نے مسلمانوں کے معاشرے میں اور مسلمانوں کا بھی وہ معاشرہ کہ جو اللہ کے آخری پیغمبر نے قائم کیا ہے اس میں رہنا ہے، تو وہاں اپنی حیثیت کو بحال کرنے میں تم کو مدد ملے گی اس اچھے عمل سے، اور اللہ کے ہاں بھی یہ قبول ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہا، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ سب تو تمہیں یہاں کرنا ہے، اس کے بعد یاد رکھو تم جلد اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی یہ تو یہاں نتائج ہیں جو سامنے آنے ہیں، اس کے بعد اصل نتیجہ وہاں سامنے آنا ہے جہاں اس پروردگار سے ملاقات ہونی ہے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں یہ سلسلہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے جانتے بوجھتے غلطی کی، ان کے ہاں گریز اور فرار کا رویہ تھا، وہ دل میں منافقت چھپائے ہوئے تھے، وہ چاہتے یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت جس طریقے سے یہ پیغمبر لے کر اٹھے ہیں یہ یہاں بھی ناکام ہو، اور اگر اب ایک موقع مل رہا ہے کہ یہ لوگ سلطنت روم کو چیلنج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ان کا خاتمہ ہو جائے۔ ان کو تو فرما دیا کہ یہ راندہ درگاہ ہوئے، ان کا اب کوئی مقام نہیں ہے، ان کے بارے میں نبی کو بھی اللہ کے پیغمبر کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ نہ ان کے لیے دعا ہوگی، نہ ان کے جنازے پڑھے جائیں گے، نہ ان کا مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی مقام تسلیم کیا جائے گا۔ تو وہاں تو پوری سختی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ان کی سزا یہ ہے، یعنی چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ظاہر میں ایمان قبول کیا ہوا تھا، اس لیے ان کو اس کے سوا کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ایک معاشرے میں مدینہ جیسی جگہ پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں اللہ کا پیغمبر خود موجود ہے، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی اللہ کے پیغمبر کو ہی کہہ دیا گیا کہ اب یہ دعاؤں سے بھی محروم ہیں، اب یہ جنازے میں شرکت سے بھی محروم ہیں، آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر جو بعد میں آپ کا طریقہ رہا ہے کہ دعا کر دیتے تھے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اب اس کے بعد کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی، لہٰذا ان کا معاملہ تو صاف ہوا، لیکن کمزور لوگ، ضعیف لوگ، جن سے غلطی ہوئی، جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے، جن سے اس موقع کے اوپر کوتاہی بھی ہو گئی، ان کو ایک پورا لا عمل بتایا ہے کہ اس سے اب نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ توبہ اور رجوع، اپنی غلطی کا اعتراف، اس کے ساتھ کچھ صدقہ کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی جدوجہد، اور پھر یہ توقع کہ اللہ اسی وقت معاف کرے گا جب وہ آئندہ ہمارے عمل کو دیکھ لے گا کہ وہ اب صحیح ہو گیا، اس میں اب درستی آ گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں تو سامنے آ جائے گا، اور دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تم دوسروں کو باور کرانے میں بھی کامیاب ہو جاؤ کہ تم نے اچھا عمل اختیار کر لیا ہے اور تمہارے رویے میں اب خرابی نہیں رہی، لیکن آخر لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ تو وہاں ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اس احساس کے ساتھ آئندہ زندگی بسر کرو کہ تمہیں ایک دن ملاقات کے لیے پہنچنا ہے۔ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد اب کچھ لوگ تھے کہ جو آخری درجے میں مخلص تھے، غلطی ان سے بھی ہوئی، لیکن جو ان کا اخلاص تھا، جس طرح وہ دین پر عمل کرتے تھے، جیسے ان کا پہلا رویہ تھا، اس میں یہ متوقع ہی نہیں تھا کہ وہ اس موقع پر کوتاہی کریں گے۔ یعنی یہ تو کمزور لوگ ہیں، ان کا تعارف اس طرح سے کرایا تھا کہ تم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ خلطو عملا صالحا و آخر سیاح، کہ جن کے ہاں کچھ برائیاں بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں۔ یعنی عمومی رویہ بھی یہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر نیکی اور راستی پر نہیں، غلطیاں کرتے رہے ہیں، اس دفعہ بھی غلطی ہو گئی۔ یا وہ لوگ ہیں کہ جن سے غلطیاں نہیں ہوتی تھیں، جن کے مخلص مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، اور جو اللہ کی اطاعت، بندگی اور اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینے میں بھی ہمیشہ مخلص رہے، اس موقع پر غلطی ہو گئی۔ اور جب اس موقع پر غلطی ہوئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ جو ضعیف لوگ تھے ان کو ایک لحاظ سے معاف کر دیا، ان کے معاملے کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے دعا کرے، یہ صدقات بھی کریں، اللہ ان کا عمل دیکھے گا۔ تو گویا ایک طرح سے امید دلا دی کہ ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ ان لوگوں کا دیکھیے معاملہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وہ آخرون مرجون لامر اللہ، اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، یعنی ان کے معاملے کو روک دیا گیا، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، وہ انہیں سزا دے گا یا ان پر شفقت فرمائے گا، دونوں کا امکان ہے۔ نہ یہ خیال کرے کہ معاف کر دیے جائیں گے، نہ یہ خیال کرے کہ لازماً سزا ہی بھگتیں گے، اللہ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کے بارے میں یا فیصلہ نہیں سنایا۔ اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ کیا معاملات کرتے ہیں۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، وہ انہیں سزا دے گا یا ان پر شفقت فرمائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ دو ہی صورتیں ہونی ہیں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ ہم نہیں سنا رہے. اب ظاہر ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امید دلاتے ہیں, جب رحمت کرتے ہیں, جب شفقت کا فیصلہ ہو جاتا ہے, تو پھر صفات بھی اسی کے لحاظ سے آتی ہیں. وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, یا یہ کہ تم دعا کرو گے تمہارے عمل کو دیکھیں گے, وہ سمیع و علیم ہے. یہاں فرمایا واللہ علیم الحکیم, اللہ سب کچھ جانتا ہے, وہ بڑی حکمت والا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ خیال نہ کرنا کہ ادھر جو لوگ پہلے بھی غلطیاں کرتے رہے, اب بھی غلطی کر رہے ہیں, ان کو تو معاف کر دیا, فیصلہ سنا دیا, اور ہمارے معاملے کو مؤخر رکھا ہے. تو ہمارے حالت سے کیا اللہ واقف نہیں ہے؟ ہمارے دلوں کی کیفیت نہیں جانتے؟ ہم کس طرح توبہ و استغفار کر رہے ہیں, کیا اس سے آگاہ نہیں ہے؟ فرمایا میں ہر چیز سے واقف ہوں, لیکن میں نے اگر اس موقع کے اوپر فیصلہ مؤخر کر دیا ہے تو اس میں حکمت ہے, وہ سامنے آ جائے گی. واللہ علیم حکیم. اب یہ کون لوگ ہیں؟ آگے آیت 118 جب آئے گی تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تین آدمی تھے. یعنی اس وقت جو صحابہ کرام کی جماعت تھی, جس کو اس امتحان سے سابقہ پیش آیا اور وہ ایک بڑے ابتلاء سے گزرے, یہ تبوک ہے. یعنی ایک ایسا موقع آ گیا کہ جس میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پوری جماعت کی تطہیر کرے گا اور ایک ایک کو نکال کے الگ کر دے گا. تو منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ بتا دیا گیا. وہ لوگ کہ جن کا عمومی رویہ کمزوری اور ضعف کا تھا, ان سے اس موقع پر بھی غلطی ہوئی, ان سے کیا معاملہ ہوا وہ بھی بتا دیا گیا. یہ تین ہے. آگے آئے تو 118 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین آدمی تھے, باقاعدہ بتا دیا ہے کہ یہ تین آدمی ہیں. روایتوں میں ان کے نام کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بیان ہوئے. یعنی یہ تین صحابہ تھے. تبوک کے موقع پر جو کمزوری ان سے صادر ہوئی, یعنی اس سے پہلے ان کا رویہ اس طرح کمزوری دکھانے کا نہیں تھا, یہ مخلص مسلمان تھے, مخلص صحابہ تھے. تبوک کے موقع پر جو کمزوری ان سے صادر ہوئی, یعنی ایک بڑا امتحان جب برپا کیا گیا اس میں ناکام ہو گئے, اس کا انہوں نے بھی نہایت سچائی کے ساتھ اعتراف کر لیا تھا. پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے انہوں نے بھی اعتراف کیا, کوئی بہانہ نہیں بنایا, کوئی عذر نہیں پیش کیا, صاف کہہ دیا کہ غفلت ہو گئی. اعتراف انہوں نے بھی کیا, لیکن ان کا عمومی رویہ ضعف اور کمزوری کا تھا. تو کمزور لوگوں کے ساتھ جس شفقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بتا دیا وہاں پہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دینی شعور بھی بلند ہے, جن کا پہلے رویہ بھی بہت اچھا ہے, جو صحابہ میں بھی بڑے ممتاز لوگ ہیں. انہوں نے بھی اس موقع پر کمزوری دکھائی اور اعتراف سچائی کے ساتھ کیا. تبوک کے موقع پر جو کمزوری ان سے صادر ہوئی, اس کا انہوں نے بھی نہایت سچائی کے ساتھ اعتراف کر لیا تھا, مگر اللہ نے اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا. یعنی ان کے ساتھ بالکل دوسرا رویہ اختیار کیا اور فرمایا کہ ابھی دیکھیں گے کہ انہیں سزا دی جائے یا معاف کیا جائے, ابھی دیکھیں گے. اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ زیر عتاب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے, اور اللہ ابھی ان سے راضی نہیں ہوا. اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ جس درجے اور مرتبے کے یہ لوگ تھے اس کے لحاظ سے اس طرح کی کمزوری ان سے متوقع نہیں ہو سکتی. پھر اپنی اس غلطی کا اس شدت کے ساتھ انہوں نے احساس بھی نہیں کیا جس شدت کے ساتھ اس کا احساس انہیں کرنا چاہیے تھا. چنانچہ تزکیہ اور تطہیر کے لیے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا. یعنی اب یہ 50 دن ہے جن کی روداد ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور بڑا ہی غیر معمولی واقعہ ہے. 50 دن تک مسلمانوں کی پوری جماعت کو حکم دے دیا گیا کہ کوئی ان سے الگ سلیک بھی نہیں کرے گا. یعنی صورتحال ایسی ہو گئی کہ ان میں سے بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے تھے اور توقع یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ سلام کا جواب دے دیں گے, اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ نماز کے دوران میں حضور کی نگاہیں ہم پر رہتی تھیں, جیسے ہی ہم دیکھتے تھے تو نگاہیں پلٹ جاتی تھیں. سلام کا جواب بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پوری بستی بالکل اجنبی ہو کر رہ گئی, یہاں تک کہ جب یہ حکم دیا گیا کہ بیویاں بھی بات نہیں کریں گی، بچے بھی بات نہیں کریں گے، تو کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ 50 دن کی جو مدت ہے اس کو ان میں سے بعض نے پوری روداد بیان کی ہے. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر مخلص انسان ہو تو سزا میں وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے. ان کا معاملہ بالکل وہی ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ برگشتہ ہو گئے. اتنی سخت سزا جو ایک معاشرے کے اندر، ایک گاؤں میں، ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو دی گئی، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی منہ موڑ لیا، جلیل القدر صحابہ نے بھی منہ موڑ لیا، جو اعزاء اقربا تھے ان کو بھی ہدایت کر دی گئی کہ کوئی بات نہیں کرے گا. یعنی اتنا شدید بائیکاٹ جس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، یہ سزا ان کو دی گئی. اور بار بار یہ حاضر ہوتے، بار بار دیکھتے، مسجد میں جاتے، کوشش کرتے کہ کوئی بات ہی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن کوئی تیار نہیں تھا. ان کے ہاں اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی سرکشی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ بالکل وہی صورت بن گئی کہ جس طرح اگر ماں بچے کو سرزنش کرتی ہے تو اسی کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے. تو یہ بار بار اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے رہے. یہی ہوا ان کے ساتھ. اگر کبھی ان کی پوری داستان پڑھنی ہو تو ہمارے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بہت دل نواز اسلوب میں یہ پوری داستان بیان کر دی ہے. اور انہی میں سے ایک شخص کعب بن مالک نے وہ روداد خود بیان کی ہے. اس کو انہوں نے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ایک مخلص مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ کے جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ابتلاء اور امتحان کا معاملہ بھی کیا ہوتا ہے. یعنی کمزور لوگ جو ہیں وہ پہلے مرحلے ہی میں معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جیسے ابھی آپ نے سنا، یہ فرمایا کہ نہیں، ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں معاف کریں گے یا ان کو سزا دیں گے، اور سزا اس طرح دی گئی. اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ زیر عتاب ہیں اور اللہ ابھی ان سے راضی نہیں ہوا. اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ جس درجے اور مرتبے کے یہ لوگ تھے اس کے لحاظ سے اس طرح کی کمزوری ان سے متوقع نہیں ہو سکتی تھی. پھر اپنی اس غلطی کا اس شدت کے ساتھ انہوں نے احساس بھی نہیں کیا. پہلے مرحلے میں انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. جس شدت کے ساتھ اس کا احساس انہیں کرنا چاہیے تھا، چنانچہ تزکیہ و تطہیر کے لیے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا. یہاں اتنی بات کہی ہے، یعنی ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے. ابھی ہم اس میں کچھ نہیں کہہ رہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ روایتوں سے ہمیں ان کی پوری داستان معلوم ہو جاتی ہے. وہ 50 دن میں باہر سے بھی بعض پیشکشیں ان کے سامنے آ گئیں. یعنی قریب کے بعض بڑے لوگوں نے، سرداروں نے بھی بعض پیشکشیں کیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اس بستی کے اندر. لیکن یہ ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈالتے چلے گئے، اور 50 دن اس حال میں گزر گئے. ان کے معاملے پر یہی ایک جملہ کہنے کے بعد، اور یہ جملہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ بہت بے نیازی کے ساتھ، کہ ان کا معاملہ بھی مؤخر ہے، بس آگے بات بڑھا دی. اور آگے کیا بڑھائی ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، یعنی یہ اب سب سے زیادہ شریر گروہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. ایک تو عام منافقین تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ مسجد بنائی جس کو وہ اپنی شرارتوں اور رشوت دوانیوں کا اڈا بنانا چاہتے تھے. مدینہ میں ایک الگ مسجد بنائی جس کا نام ہی مسجد ضرار ہو گیا. ذرا حالے کہ ضرار کا لفظ یہاں مسجد کے نام کے طور پر نہیں آیا، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ مسجد انہوں نے کس نیت سے بنائی تھی. اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے کس لیے؟ ضرارن، اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچائے. یعنی مسجد تو اس لیے بنائی جاتی ہے نا کہ اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت ہو. یہ موقع دیکھ کر کے مسلمان گئے ہوئے ہیں، انہوں نے الگ سے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں. وکفرن، اور کفر کو تقویت دیں. وتفریقم بین المومنین، اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. وارساد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ فراہم کریں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے، یعنی یہود میں سے بھی، منافقین میں سے بھی، وہ لوگ جو مختلف سازشیں کرتے رہے ہیں اور اب اسلام کے اندر آ گئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک کمین گاہ بن جائے۔ تو یہ مقصد سامنے رکھ کر کہ اب بیٹھے کہاں اور اگر کوئی سازش کرنی ہو تو کہاں کریں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک مسجد بنا لی جائے، اس میں ہم لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور یہی ہمارے لیے گویا ایک سازشوں کی آماجگاہ بن جائے گی۔ یہ انہوں نے پیش نظر رکھا۔ تو فرمایا کہ مسجد بنائی ہے، میں نے اس پر لکھا ہے، اس جملے میں خبر محذوف ہے، اور آگے والا یحلفنہ کا جملہ اسی پر عطف ہوا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہ منافقین کے سب سے زیادہ شریر گروہ کا ذکر ہے، یعنی عام منافقین تو پیچھے زیر بحث آ گئے، یہ منافقین کے سب سے زیادہ شریر گروہ کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کی جس شرارت کی طرف یہاں اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ مدینے میں دو مسجدیں پہلے سے موجود تھیں، ایک مضافات شہر میں مسجد قبا، یعنی شہر کے باہر کے علاقے میں مسجد قبا موجود تھی اور وہ پہلی مسجد تھی جو مسلمانوں نے بنائی، دوسری شہر کے اندر مسجد نبوی، لیکن انہوں نے اپنے مفسدانہ اغراض کے لیے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی ایک الگ مسجد بنائی۔ مقصود تو ان کا یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں وہ کرنا چاہتے تھے اس کے لیے ایک اڈا مہیا کریں، لیکن اس کو نام مسجد کا دیا تاکہ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اپنی دینداری کی دھونس بھی جمائیں اور اپنے مقاصد بھی پورے کر سکیں۔ اس کو مسلمانوں کی نظروں میں مقبول اور مقدس بنانے کے لیے انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک مرتبہ نماز پڑھ دیں، یعنی یہ درخواست کی کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں، وہاں نماز پڑھ دیں، گویا افتتاح ہو جائے اور مسلمان پھر اس کو مسلمانوں ہی کی ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیں۔ اس میں ایک مرتبہ نماز پڑھ دیں تاکہ اس کو بھی لوگوں کی نگاہوں میں وہی احترام حاصل ہو جائے جو مسجد قبا کو حاصل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اغراض مشومہ بھانپ کر پہلے تو ان کو ٹال دیا، پھر جب اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو اس میں نماز پڑھنا تو الگ رہا، آپ نے تبوک سے واپسی پر اس کو گروا بھی دیا۔ یہ مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گرا دی گئی، اس کو مسجد زرار کا نام دے دیا مسلمانوں نے، اور اب مسجد زراری کے طور پر اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، وہ مسجد جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔ تو فرمایا کہ یہ مقاصد تھے، اسلام کو نقصان پہنچائیں، کفر کو تقویت دیں، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور جو لوگ اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ برسر جنگ رہے تھے ان کو کمین گاہ فراہم کریں۔ تو فرمایا کہ وہ بھی آئیں گے، یعنی صرف باقی لوگ ہی نہیں، اب جب آپ آ گئے ہیں اور تمنائیں پوری نہیں ہوئیں، تمنا تو یہ تھی کہ یہ جا رہے ہیں، یہ دیکھیے انہوں نے یہاں پر کچھ غلبہ حاصل کر لیا تھا، اب ان کا زوم یہ ہے کہ یہ روم و ایران سے ٹکرا جائیں گے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تو یہ کہاں واپس آئیں گے، خیال ہی نہیں تھا ان کا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ بھی آئیں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے۔ اس سے پہلے گویا یہ اتنا جملہ حذف کر دیا قرآن مجید نے کہ وہ بھی آئیں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے، والا یحلفن ان اردنا الا الحسنی، کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، یعنی وہ آ کے کہیں گے کہ نہیں ہمارے پیش نظر کوئی سازش نہیں تھی، ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر تو صرف اتنی بات تھی کہ اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے ایک جگہ اور بنا دی جائے، اور جو مسلمان اندھیری راتوں یا سردی اور بارش میں مسجد کی دوری کے باعث جماعت کی حاضری سے محروم رہ جاتے ہیں وہ بھی جماعت کا ثواب حاصل کر سکیں، تو آ کر یہ بتائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ یہ سب زبان کی باتیں ہیں، یہ مسجد ان مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. یعنی یہ سب باتیں محض زبان کی باتیں ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ مسجد ان مقاصد کے لیے بنائی تھی. میں نے عرض کیا کہ یہ دینونت کی سورہ ہے، یعنی جزا و سزا کیسے ہوئی، اور اس آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت میں، محشر میں جزا و سزا کیسے ہوگی. یہ سب چیزیں گویا مختلف گروہوں کو سامنے رکھ کر نمایاں کر دی گئی. مشرکین کا یہ انجام ہے، اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، منافقین اس درجے میں رکھے جائیں گے، کمزور مسلمانوں کے لیے یہ عفو درگزر ہے، اور پھر بشارت بھی کہ اللہ کے پیغمبر کی شفاعت بھی انہی کے لیے ہے، اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ کے جو مخلصین ہیں، جن کے ہاں اس طرح کی کوتاہیاں نہیں ہوتی، اگر کسی بڑے موقع، بڑے ابتلاء کے موقع پر غلطی کریں گے تو ان کو کس طرح سے توبہ و استغفار کرنی ہے، اور کس درجے میں اپنے دل کی خستگی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یہ بتا دیا ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آگے آیت 118 میں زیر بحث آئے گا. تو یہ گویا وہ سلسلہ ہے کہ جس میں ایک پوری جزا و سزا کی تصویر ہمارے سامنے اس سورہ میں آ گئی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.